لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عن أبي الجعد الضبري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ فلاں شخص نے نماز فجر نہیں پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں فی اذنی اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا اور ایک اور حدیث ہے صلاۃ الوتر کے بارے میں بھی کہ جس نے نماز فجر اور جس نے نماز وتر کو چھوڑا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اب اس میں حدیث میں اس کا معنی کیا ہے کچھ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقتاً جو ہمیں نظر نہیں آتا شیطان واقعی پیشاب کر دیتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے اس سے علماء لیتے ہیں اس بات سے کہ اب اس کے کان میں کوئی اچھی بات نہیں جاتی اور اس کے دل تک نہیں پہنچتی یعنی اس کے کان گویا کہ بند ہو گئے تو آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں دین کی باتیں سمجھائیں یا قرآن پاک کی اس کے سامنے تلاوت کریں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ زبان کا اور آنکھوں کا اور کان کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو کان سے جو بات سنی جاتی ہے وہ دل و دماغ پر اثر کرتی ہے اور جب کان ہی بند ہو جائیں تو اثر کیا ہوگا جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے یہ 17ویں سپارے کی آیت شریفہ ہے سورۃ الحج کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں زمین یعنی تمہارے حوالے کر دیں یا تمہیں حکومت مل جائے کسی جگہ پر تم حاکم بن جاؤ یا تمہیں لڑائی جنگ کے بعد سکون مل جائے امن مل جائے اور وہ تمہارا ملک زمین شہر ہو جائے یعنی تمہاری ملکیت ہے تمہارا ملک ہے تمہاری حکمرانی ہے یعنی مسلمانوں کی تو پھر تم کیا کرو گے اس کے بعد اب لڑائی ہو گئی جنگ ہو گیا اب کون سا پہلا کام ہے جو کیا جائے گا اسلامی حکومت کے ماتحت سب سے پہلا کام کیا جائے گا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے گا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اور نیکی کا حکم کیا جائے گا اور برائی سے روکا جائے گا۔ یہ تین کام کیے جائیں گے۔ جب اسلامک سٹیٹ آ جائے، اسلامی حکومت آ جائے، تو اسلامی حکومت کے اندر اب امن سکون ہے، نماز پڑھی جائے گی، زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے گا۔ اور پچھلے ہفتے یہ بات کی گئی تھی کہ سنتیں جو ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل یا گھر بنائیں گے، اس کے لیے جنت میں جو آدمی روزانہ 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اب یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ 12 رکعتیں ہیں، ایک تو فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں جن کا پچھلے ہفتے میں نے تھوڑا سا مختصر بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں کبھی سفر میں، قیام میں، یعنی کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، فجر کی سنتیں، اور 4 رکعت ظہر کی پہلی جو سنت ہے، نماز فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت، یہ کتنی ہو گئی؟ 8، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، یہ ہوگی 4 اور 8 ہوگی 12۔ تو حدیث پاک میں یہ جو 12 رکعتیں ادا کر لے گا تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب یہ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہے جو مجھے ملی نہیں، میں کافی میں نے ڈھونڈی۔ اب جو البانی، شیخ البانی اور جو سلف کے امام ہیں، آئمہ ہیں، ان کے علماء ہیں، شیخ عثیمین ہے، شیخ عبداللہ بن باز ہے، ان حضرات نے بہت سارے اپنے بیانوں میں بہت زیادہ تاکید سے کہا ہے کہ ان سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ وتر کو۔ 4 رکعت نماز عصر کی جو فرض سے پہلے ہیں ان میں اختلاف ہے، اور سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ اس میں بھی اختلاف ہے، حتیٰ کہ صلاۃ الوتر میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ سنت موقعہ ہے، ہمارے ہیں واجب ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے حدیث آپ کے میں سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ بات پہلے تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے، یہ یعنی ایسے اس میں بھی 2 باتیں ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے کہنے کی۔ ایک ہے مسئلہ بیان کرنا، مجھے آپ نے پوچھا کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری، ایک تو ہے مسئلہ۔ تو اسلام کا جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، مگر جو احادیث باقی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کا مقام ہمارے بزرگوں نے سنت موقعہ بنا دیا، واجب بنا دیا، کہ دوسری احادیث کے اندر ان کا ذکر اتنا کیا گیا ہے، ان کے فضائل اور ان کے چھوڑنے پہ وعیدیں جو بیان کی گئی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کتنی ضروری ہے۔ ایک شخص آیا، ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں چلے جاؤں، یعنی جنت کا داخلہ مجھے کیسے ملے گا۔ پہلا تو شرط یہی ہے، کلمے کی، ایمان کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اس بدو کو، کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں یہی کروں گا، اس سے نہ کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، یعنی میں صرف فرض پڑھوں گا۔ اس حدیث سے جو لیا جاتا ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ میں صرف یعنی فرض ادا کروں گا، جو نماز کے فرض ہیں، دو فرض فجر کے، دو چار فرض ظہر کے، چار فرض عصر کے، تین فرض مغرب کے اور چار فرض عشاء کے، کہ بس میں یہی ادا کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی اور نماز نہیں ادا کروں گا، بس اتنا ادا کروں گا، اور صرف زکات دوں گا ایک مرتبہ سال میں جو ہوتا ہے واجب فرض، اور رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا، اور میں حج کروں گا، یعنی میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو جنتی کو، کسی نے دیکھنا ہو کو جنت میں ہے، جنت میں جانے والا ہے، تو اس کو دیکھ لیں۔ اب اس سے تو اس کو داخلہ مل گیا جنت میں، مگر اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کا درجہ کیا ہوگا۔ درجات ہیں نا جنت میں، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت الفردوس ہے، مگر جو باقی احادیث ہیں ان سے پھر پتہ چلتا ہے، ان سے ہمیں علم ملتا ہے کہ یہ تو جنت میں داخل ہو گیا یہ حدیث ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جھوٹ بھی بولتا چلے جائے۔ اب یہی بدو جو ہے، اگر یہ جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ اور پھر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو پھر زکوٰۃ ہی آدمی دے، پھر وہ بھی کہہ دے کہ میں باقی جو نفلی صدقات خیرات للہ ہے وہ میں نہیں دوں گا، اور ایک آدمی کہے کہ میں صرف رمضان کے روزے رکھوں گا، باقی میں روزے نہیں رکھوں گا، اور میں صرف ایک حج کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی حج ہی نہیں کروں گا، تو یہ اور وہ شخص جو کہے میں صرف فرض پڑھوں گا، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، موٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا سوچے گا کرے گا، وہ آیا کہ صحیح ہے؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ اسلامی طور پہ وہ صحیح کر رہا ہے، مگر آیا کہ یہ کافی ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہے کہ میں نے کوئی دینا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، اللہ کے راستے میں کوئی خرچ نہیں کرنا، ایک پیسہ نہیں میں نے دینا اللہ کے راستہ میں، صرف زکوٰۃ میں نے دینی ہے، اور اس کو کوئی کہے کہ دیکھو بھئی اللہ کے راستہ میں فلسطین کو دینا چاہیے، کشمیر کو دینا چاہیے، سیریا کو دینا چاہیے، جہاں بھی کوئی انسان کو کوئی تکلیف آ جائے وہاں خرچ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، مسجدوں کو دینا چاہیے، یتامہ مساکین غریبوں کو دینا چاہیے، ہسپتالوں کو دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور وہ آگے سے تمہیں کہے کہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بس زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک انسان آپ اس کو کہے چلو عمرے پہ چلتے ہیں، اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے ہیں، ایک حج کر لیا، پھر کہتا نہیں نہیں ضروری نہیں ہے، بس ایک ہی حج ہی کافی ہے۔ آپ ایک آدمی کو کہے کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کی بڑی بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور یوم عرفات کے دن کی بڑی فضیلت ہے، ایام بیس کے روزے سنت ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایام بیس کے 13، 14، 15 کو روزے، تین روزے ہوتے ہیں وہ سنت ہے رکھے، ہر پیر کو اور جمعرات کو رسول اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کے دو روزے، یوم عرفات کے روزے، اس کے علاوہ نفلی روزے، وہ کہے کہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بھائی تیری مرضی، ضروری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو آدمی صرف فرض ادا کرے اور کہے سنتیں ضروری نہیں ہیں، تو اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں اکثر ہم سنتے ہیں، ان نکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے، یہ علیحدہ ہے، فمن رغب عن سنتی، جو آدمی میری سنت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، تعلق نہیں رکھتا، فلیس منی، تو ہم میں سے نہیں، مجھ سے من، میرے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی حدیث وتر کے بارے میں بھی فرمایا، جو آدمی وتر کی نماز نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے کہ سنت پہ آدمی جو نہیں عمل کرتا، اس طرح تو بہت ساری پھر چیزیں ہیں، انسان کہے کہ بھی بس سنت ہی ہے تو ضروری نہیں ہے، تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ بھی چیز یاد رکھنا کہ نمازوں کے اندر جو آدمی تلاوت کرتا ہے وہ بھی سنت. فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کو طول یعنی لمبا کرو, لمبی صورتیں پڑھو. فجر کی نماز جو ہے اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں یہ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک یعنی لمبی ہوتی ہیں, ان میں کم از کم تقریباً تین چار پانچ صفوں تک ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی فجر کی نماز کو لمبا کرو, یہ سنت ہے. اگر آپ کا امام روزانہ آ کر آپ کو انا آتینا والعصر کے ساتھ نماز فجر ادا کر دے روزانہ, والعصر انا آتینا, اور دو منٹ میں فارغ کر دے آپ کو روزانہ فجر کی نماز, اور گھر سے سنت بھی ادا نہ کر کے آئے اور نماز میں اور یہاں مسجد میں بھی نہ پڑھے سنتیں, نہ گھر میں سنتیں ادا کرے فجر کی نہ مسجد میں, اور انا آتینا والعصر سے آپ کو نماز پڑھا دے, تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھیں گے. اور اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھی امام صاحب مولوی صاحب آپ ہمیں روزانہ یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, وہ کہتے بھی ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھنا, تو بھئی آپ کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی تو ایک ریپوٹیشن تو ہوتی نا امام کی, کہ اگر آپ عجیب امام ہیں کہ فجر میں انا آتینا والعصر ہی پڑھتے جا رہے ہیں, وہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے لمبی صورتیں پڑھنا, ضروری نہیں ہے سنتیں, کوئی بھی سنتیں پڑھنا, نماز سے پہلے بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اب یہ کوئی جواب ہے اس کا, یہ کوئی جواب ہے اس کا؟ اب صلاۃ الوتر ہے, ایک آدمی نہ پڑھے, اس کو کوئی آدمی جا کر کہے کہ تو نے صلاۃ الوتر ادا نہیں کی, وہ کہے کہ ضروری نہیں ہے صرف سنتی ہے. کچھ ہاں کہ ہاں سنت ہے صرف, کچھ آئمہ یا کچھ لوگوں کے نزدیک صلاۃ الوتر سنت ہے, اس کا طریقہ بھی ہے, کچھ ایک رکعت وتر ہے, کوئی تین رکعت وتر ہے. ایک آدمی صلاۃ الوتر نہ پڑھے اور وہ کہے, آپ اس کو پوچھیں آپ نے کیوں نہیں پڑھی, بھی ضروری نہیں ہے. مگر وہ جو حدیث ہے فرمایا کہ جو آدمی پکی ٹھکی حدیث ہے حسن اور صحیح حدیثوں میں ہے احادیث میں, جو آدمی وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ کہاں گئے تمہاری حدیث. اور جو آدمی وتر ادا نہ کرے, جو وتر کو چھوڑ دے ترک کر دے, اس کی گواہی کو قبول نہ کرنا کبھی, اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا آپ نے. اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مجھے آپ خود ہی اس فیصلے پہ آپ پہنچیں گے کہ بھائی یہ سنتیں جو ہیں کتنی ضروری ہیں. ایک آدمی کو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو میں نے گفٹ کرنا ہے, وڈ یو لائک, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے ایک لاکھ پاؤنڈ ہدیہ کروں, یا آپ چاہتے ہیں مجھے میں آپ کو 10 لاکھ پاؤنڈ دوں, تو آپ کوئی بھی نہیں کہے گا جی نہیں 1 لاکھ ہی مجھے دے دیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ جنت عدن سب سے نیچے والی جنت میں ٹھہرنا چاہتے ہیں یا جنت الفردوس میں, آپ کہیں گے کہ نہیں میں جنت عدن میں ٹھہرنا چاہتا ہوں, کوئی نہیں کہے گا. تو ان ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا کہ نماز کی سنتوں کو ادا کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ ضروری نہیں ہے, مگر ان کو چھوڑنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اتنی بے شمار احادیث ہیں, اس لیے ان سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک آدمی نے مجھے بتایا ایک مرتبہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ایک شخص ہے گلاسکو کا, اور اس نے مجھے پوچھا اس کی تعبیر یہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. میں نے اس کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے دیکھے تو اس نے مجھے ہی دیکھا خواب میں. تو خواب میں اس کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس نے دیکھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اپنے جلال میں اور اپنے حسن و جمال میں. اس میں بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی صرف تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے, یا دور سے نظر آتے ہیں یا پردے میں ہیں, اس کے ایمان کی لیول ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اپنے حسن و جمال میں شان میں دیکھا خواب میں. اب یہ آدمی بزنس مین ہے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے, نہ زیادہ کوئی دیندار ہے, مگر اخلاق کا بڑا اچھا ہے. اور ایک اس کے اندر میں نے صفت دیکھی ہے, جب سے میں اس کو جانتا ہوں سب سے پہلے وہ نماز پڑھے گا اور سب سے آخر میں ختم کرے گا. کبھی اس نے نوافل نہیں اپنی چھوڑے, اور کبھی بھی اس نے جلدی نہیں کی اپنی نماز میں. میں نے اس کو فوراً بے ساختہ میرے زبان میں نکلا، اللہ پاک نے ڈالا میرے دل میں، میں نے اس کو کہا کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے اس لیے آپ کو نظر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں. یہ آپ کی تعبیر یہ ہے، اصل میں یہ قبولیت ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے انشاءاللہ. میں نے اس کو دیکھا جب مسجد میں آتا تھا تو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اس نے جانا ہے، اب یہاں نہیں آتا، اس مسجد میں پہلے آتا تھا. اور گھر میں بھی جب میں اس کو فون کروں کہیں کو کام ہو تو گھر والے اگر مجھے کہہ دے کہ وہ وضو کر رہے ہیں تو میں آدھے گھنٹے کے لیے ان کو چھوڑ دیتا، وضو سے لے کر یعنی اخیر تک، کیونکہ مجھے پتا اب یہ وضو کریں گے اور نماز کو پوری تسلی کے ساتھ، کوئی آدمی مر رہا ہے جی رہا ہے انہوں نے اپنے پوری تسلی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، سنتوں کو، فرائض کو، اگلی سنت نوافل تک، اور پھر دعا اور تسبیح پوری کر کے جو مرضی ہو جائے، اور اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے اس کی. تو یہ نماز ایک ایسی ہو جائے ہماری، اور جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ نماز جو آدمی چھوڑتے ہیں، ہم نے جو دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، سب سے زیادہ مصیبت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. اور ایک اور بات بہت زیادہ ضروری، آج ہمارا پورا دنیا اور ہمارا معاشرت اور ہماری اسٹڈی بزنس، اس کو ہم نے نماز کے، یعنی کہ نماز کو آگے پیچھے کیا، اس کے نماز کو اپنے پوری دنیا سے کے آگے پیچھے اس کو کر دیا، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے اپنی دنیا کو یعنی نماز کو دنیا کے آگے پیچھے فٹ کیا ہوا ہے، یعنی ہماری جو سوشل لائف ہے، اسٹڈی لائف ہے، بزنس لائف ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ساری لائف کا جو ریوالو ہے، پورے 24 گھنٹے کا جو معاملات ہے، نماز کو اس کے آگے پیچھے فٹ کیا ہوا ہے. یعنی کام پہلے، میں کسی کے ساتھ بات کروں وہ پہلے، کھانا پہلے، سونا پہلے، ہر چیز پہلے، اپوائنٹمنٹ وہ پہلے، ہر چیز پہلے، نماز بعد میں یا آگے یا پیچھے یا قضا، یا قضا بھی کر لی. حالانکہ مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی شان یہ ہے کہ ہر چیز نماز کے ارد گرد ہونی چاہیے، ہر چیز کو آگے پیچھے کر دیا جائے نماز کے لیے، نماز کے لیے ہر چیز کو آگے پیچھے. اور میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، میں مجھے کسی کا اتنا یاد نہیں ہے، میں مثال ان کی دیتا ہوں، میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے مثال دیتا ہوں، حاجی غلام علی میرے والد صاحب اس مسجد کے فاؤنڈر، میں نے ان کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی یہ عادت تھی کہ ہر چیز کو آگے پیچھے کرتے تھے، نماز کو آگے پیچھے کبھی نہیں انہوں نے کیا. حتیٰ کہ میں یہ مثال اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سفر پر بھی انہوں نے جانا ہوتا تھا تو ٹکٹ اپنی بک کرتے تھے کہ میری نماز آگے پیچھے نہ ہو جائے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جی آپ کی فلائٹ کب ہے، اور یہ منع نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ منع ہے، استغفراللہ، آپ کر آپ کو بڑی چیپ فلائٹ مل رہی ہے فرائیڈے کو جمعے کے دن کی تو وہ لے لیں، بات تو اپنی اپنی ہے نا، یہ دل کی بات ہے. میرے والد صاحب تو ایکسٹرا 200 پاؤنڈ بھی دے دیتے تھے کہ جمعہ نہ میرا خراب ہو جائے. ہم تو یہ دیکھتے سستی ٹکٹ ہو تو کہتے نہیں نہیں جمعہ آ جائے گا درمیان میں، مکہ میں جمعہ نہیں ملے گا، نماز میری رہ جائے گی، فلانی جگہ پہ نہیں ملے گی. تو ان کی پورا نماز کے آگے پیچھے ہر چیز کو کرتے، بے شک 100, 200, 500 ایکسٹرا دینا پڑے، وہ کہتے میری نماز فلانی ترکی میں ہم نے ٹھہرنا، وہاں نماز ادا ہو جائے گی زمین پر، اور پھر عشاء ہماری مکہ میں ادا ہو جائے گی، جمعہ وہاں مدینے میں ادا ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کی فلائٹس ہوتی ہی جمعے کے عین وقت ہوتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں، جمعہ ظہر پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز تو ہے، جائز تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے، مگر بات اپنے اپنی ہوتی ہے نا تقوی کی. تو آج ہم نے نماز کو آگے پیچھے کر دیا، میری اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پہلے آ جائے، نماز آگے پیچھے ہو جائے. میں نے حدیث جو شروع میں بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، تہاونم بہا تبع اللہ علی قلبی، اللہ پاک اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جمعے کی 3 نمازیں، یعنی 3، فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے اذان، یعنی خطبے کے لیے جو ہم عربی میں خطبہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کھڑا ہو جائے تو رجسٹر فرشتے بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اب نماز کے لیے کوئی آ جائے جمعے کے لیے، اس کا نام لکھا نہیں جاتا. اس لیے بے شمار احادیث ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں. تو ہمیں آج یہ پکا یعنی عہد کرنا اللہ پاک کے ساتھ یعنی وعدہ کرنا اور توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم نے اپنی نمازوں کو ہمیشہ یعنی کہ تقدم یعنی ان کو ترجیح دینی ہے، فوقیت ان کو دینی ہے، ان کو آگے رکھنا ہے اور ہر چیز کو پیچھے، اور ہم نے اس بات کی نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے سنتوں کو بھی ادا کرنا ہے، اور یاد رکھنے جب سنتوں میں لغزش اور کوتاہی اور سستی ہوتی ہے تو فرضوں میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ مہینے جو ہے، میں نے پہلے مجھے یاد نہیں رہا بتانے کے لیے، یہ مہینے بھی محترم مکرم مہینے ہیں، چار مہینے نا محترم، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، تو یہ سارے مہینے حج کے ہیں، یہ ذہن سے نہ بھولنا کبھی۔ شوال ابھی ختم ہونے والا ہے، ذوالقعدہ شروع ہونے والا ہے، آگے حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے انشاءاللہ بیان ہوں گے اس کے بارے میں بھی، مگر یہ بات یاد بھولنا نہ کہ جن مہینوں میں ہم گزر رہے ہیں یہ مہینے وہ ہیں جس میں ایک گناہ بہت زیادہ جیسے گناہ کر دیے، اور نیکیاں جو کریں گے ان دنوں میں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہوگی، تو یہ ایام حج کے ایام ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کی حفاظت رکھنا ضروری ہے۔ وما علینا الا سنت ادا کر لیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر صفوكو درس المالي please state any rules مل مرتل کھڑے ہو جائیں الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ڈانلے میں ایک ساتھی ہیں محمد اقبال. کچھ دنوں سے سکرات الموت کی حالت, سکرات الموت میں ہیں, نزع کی حالت ہے, تو ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور ان کے لیے فضل فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. اسی طرح جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے, جو فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک سب کی ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.